میرے استاد محترم اور میرے شیخ اور مرشد محبوب العلماء والمشائخ رونق برطانیہ نمون اسلاف شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد سلیم براد صاحب دامت برکاتہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن جن حضرات نے صرف نام سنا ہوگا یا صرف باتیں سنی ہوگی، ان کے فائدے کے لیے اور ان کے تعارف کے لیے میں حضرت کی ایک تقریر ہے، دین کے لیے علماء کی قربانیاں، یہ حضرت کا ایک مستقل مضمون ہے جس کے اوپر حضرت دامت برکاتہ پوری زور کے ساتھ جو ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ علماء کی اور علم کی کیا اہمیت ہے اور علماء کا کیا کردار ہے. اس تقریر کے اوپر ایک تقریر لکھی ہوئی ہے حضرت مولانا مرحوم صاحب لاجپوری مدد لہم العالی کی لکھی ہوئی تقریر ہے، اس میں سے چند سطرے میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں. حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ پھر واعظ یعنی حضرت والا دامت برکاتہ کا شمار مدرس میں کیا جائے تو اس میں برسوں کا تجربہ لیے ہوئے مقرر میں ہو تو پورے برطانیہ مقرر میں ہو تو پورے برطانیہ میں لا ثانی، ایک شیخ کی حیثیت سے ہو تو بے مثال، خانقاہ سلیمی اس کی شاہد ہے، دارالعلوم مکتب اور اکیڈمی کے بانی، ماہنامہ ریاض الجنہ کے مدیر، اگر قلم اجازت دے اور کوئی ناقد تنقید نہ کرے تو کہہ سکتا ہوں کہ یورپ میں نوجوان طبقے کی اصلاح و ہدایت کے مجدد، پھر بزرگوں کی صحبت، اکابر سے ربط و تعلق، بڑوں کے محبوب، چھوٹے ان کے معتقد، ہم عصر دوستی کے ساتھ برائی کے معترف بھی، اور اس شعر کے صحیح مصداق، دوست دشمن سب تیرے قائل ہیں مگر، دوست دشمن سب تیرے قائل ہیں مگر، کوئی قائل ہے زبان سے کوئی قائل ہے دل سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتہ کے الفاظ کو سننے کی توفیق نصیب فرمائیں. حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں کی تشریف.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنه کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ستاری ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، جب کوئی تیری تعریف کرے تو وہ تیری تعریف نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی صفت ستاری کی تعریف کر رہا ہے. زندگی ہماری معصیتوں میں گزرتی ہے، لایعنی میں گزرتی ہے، اور حق تو یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو، جنہیں اپنے بندوں کے دلوں پر کنٹرول ہے، سب کے دل ہم سے پھیر دینے چاہیے تھے، لیکن اس کی شان کریمی کو دیکھیے کہ ہماری تمام تر نافرمانیوں کو وہ چھپاتے ہیں اور لوگوں کے قلوب کو ہماری طرف متوجہ کرتے ہیں. ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرماتے ہیں، ہمارے محترم نہ ہونے کے باوجود وہ ہمارے ساتھ احترام کا معاملہ فرماتے ہیں، ہمارے غیر مستحق ہونے کے باوجود وہ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. میرے بھائیو، آؤ ہم سب مل کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مبارک مجلس میں جس میں قرآن کریم کی حفظن تکمیل ہو رہی ہے، آؤ ہم سب مل کر آج یہ فیصلہ کریں کہ اس کریم اور رحیم آقا، ہمارے محسن و منعم کہ ان بے شمار احسانات کے بدلے میں ہم آج سے ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. فجر کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ناشتہ کھلاتا ہے، ظہر نہیں پڑھتے پھر بھی دوپہر کا کھانا دیتا ہے، عصر نہیں پڑھتے پھر بھی چائے ملتی ہے، مغرب نہیں پڑھتے پھر بھی شام کا کھانا دیتا ہے، عشاء نہیں پڑھتے پھر بھی میٹھی نیند سلاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. عزت کے لیے، فخر کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا پروردگار. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی کہ تو میرا آقا، میرا رب، میرا پروردگار. اور آگے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو میرے لیے یقیناً ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، قصور تو ادھر ہے، تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں. تجھ سے شفا چاہتا ہوں تو مجھے شفا دے دیتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے کھانا پہنچا دیتا ہے، پیاس لگتی ہے پیاس بجھانے کا ارادہ کرتا ہوں پانی مہیا کر دیتا ہے. تو تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, اے اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی جو کہ سید الطائفہ ہیں, چشم فلک نے ایسے افراد بہت کم دیکھے ہوں گے جنہیں حضرت قطب ربانی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حضرت قاسم العلوم والخیرات, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے نفوس قدسیہ کی تربیت کے لیے چنا گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقطار عالم سے لوگ میرے پاس آتے ہیں, علماء بھی آتے ہیں, عوام بھی آتے ہیں, عرب بھی آتے ہیں اور عجم کے رہنے والے بھی آتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے آتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے میرے اوپر ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے, انہیں میرے عیوب نظر نہیں آتے. حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں, انہیں میرے عیوب نظر نہیں آتے, اور عیوب اس لیے نظر نہیں آتے کہ آنکھیں تو ہیں ان کے پاس لیکن اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے میرے عیوب اور ان کی آنکھوں کے درمیان ایک پردہ ڈال رکھا ہے, ستاری کا پردہ, اس وجہ سے انہیں میرے عیوب نظر نہیں آتے. ہم عیوب سے بھرے ہوئے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی زندگی میں, اپنے اعمال میں, اپنی نقل و حرکت میں, اپنے شب و روز میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. لوگوں کے عیوب تو ہمیں بہت نظر آتے ہیں, بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ لوگوں کے ہمیں عیوب ہی عیوب نظر آتے ہیں, ہمارے اپنے ہمیں کمالات ہی کمالات نظر آتے ہیں. اور یہ حضرات کمالات کے مجسمے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے اندر نقص ہی نقص نظر آتا تھا, عیب ہی عیب نظر آتا تھا, اور دوسروں میں انہیں کمالات نظر آتے تھے, اچھائی کے پہلو نظر آتے تھے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے تھانہ بھون پہنچ کر یہ کہا کہ حضرت ایک صاحب ہیں وہ گاؤں گاؤں شہر شہر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کا میں داماد ہوں, خوب دعوتیں اڑا رہے ہیں. حاجی صاحب کی تو اولاد ہی نہیں تھی اور شادی بھی بہت دیر سے کی, دعوتیں خوب اڑا رہا ہے, وہ ہدیے تحفے سمیٹ رہا ہے تھانہ بھون میں, خانقاہ میں کسی نے یہ شکایت پہنچائی. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور چہرے پر غم طاری ہو گیا اور یہ فرمایا کہ بھائی اب تک مجھ سے کسی کو کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں پہنچا ہے, اگر اس کے اپنے آپ کو میری طرف نسبت کرنے سے کچھ دنیاوی فائدہ پہنچ رہا ہے تو پہنچنے دو, پوری دنیا حضرت کے فیضان سے سیراب ہو رہی تھی مگر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اب تک مجھ سے کسی کو دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. یہ پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ کسی کو میرے نام کی وجہ سے فائدہ پہنچ رہا ہے, جھوٹ بول کر ہی صحیح, اسے اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو پہنچنے دو. عبدیت, عبدیت انکساری توادو تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے ہو میں اتنا کمال پیدا کر ہو سے مراد اللہ اللہ کے تعلق میں اللہ کی یاد میں اللہ کو اپنے دل میں اتارنے میں ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے اپنے بارے میں میں کوئی بات کہوں گا تو میں کہوں گا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا یہ بکری بھی میں بہت کرتی ہے تو جب بہت میں کرتی ہے تو اسے ذبح کر دیا جاتا ہے تو شیطان نے بھی یہی کہا تھا انا خیر منہو میں آدم علیہ السلام سے بہتر فرعون نے بھی یہی کہا تھا میں انا ربکم الاعلا میں تمہارا سب سے بڑا رب تو خود انسان میں کہتا ہے اور دوسرا شخص اسے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ میں مت کرو اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بہت زیادہ تو مت کرو تو کیا ہے میں کیا تو کوئی اتنا میٹا تو یہ جو دل میں اور دماغ میں بس جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں میں کو اتنا میٹا یعنی تو کو اتنا میٹا کہ تو نہ رہے بس دل دماغ میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ میں کچھ کر رہا ہوں میں نے کچھ کیا ہے میرا کچھ وجود ہے میں نے نماز پڑھی نہیں اللہ نے پڑھوائی میں نے دین کا کام کیا نہیں اللہ نے دین کا کام کروایا میں نے خیرات کی نہیں اللہ نے خیرات کروائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المرسلین لہو ہمم لا منتہا لکبارہا ایک شاعر نے کہا کہ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا آپ کی ہمتیں اتنی اونچی اونچی کہ ان ہمتوں میں سے جو بڑی بڑی ہمتیں ہیں ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے کسی کی ہمت دو رکعت پڑھنے کی ہوتی ہے کسی کی ہمت 100 رکعت پڑھنے کی کسی کی ہمت 100 پاؤنڈ خرچ کرنے کی ہوتی ہے کسی کی 1000 خرچ کرنے کی 1,00,000 خرچ کرنے کی لہو ہممن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمتیں لا منتہا لکبارہا اس ہمت سے کے اوپر یہ ہمت اس 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 کے اوپر یہ ہمت ہمت کے بغیر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا ہمت کے بغیر کوئی تاجر نہیں بن سکتا ہمت کے بغیر کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا ہمت کے بغیر کوئی ایم پی نہیں بن سکتا ہمت کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا ہمت کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا ہمت چاہیے ہر کام کے لیے کریج چاہیے کانفیڈنس چاہیے اللہ پہ بھروسہ کر کے لہو ہممن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمتیں ایسی ہیں کہ لا منتہا لکبارہا پتہ نہیں اس سے بڑھ کر یہ ہمت نظر آتی ہے پھر یہ ہمت بڑی نظر آتی ہے یہ ہمت بڑی نظر آتی ہے یہ ہمت بڑی نظر آتی ہے سب سے بڑی ہمت کون سی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو شاعر کہتا ہے لہو ہمم لا منتہا لکبارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتیں ایسی ہیں کہ ان ہمتوں میں سے بڑی بڑی ہمتوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے تو بڑی ہمتوں کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکیں گے اس لیے کہ وہاں تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے تو چلو سب سے چھوٹی ہمت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی ہے تو آگے کہتا ہے لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغرا اجل من الدہر کہتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں جتنی ہمتیں ہیں ان ساری ہمتوں کو ایک طرف رکھ دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی ہمت کو دوسری طرف رکھ دو، یہ ساری ہمتیں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سے چھوٹی ہمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اخلاص کا پیمانہ کتنا بلند ہوگا، اخلاص کتنا اعلیٰ ہوگا، اس لیے کہ پورے دین کا مدار ہی اخلاص پر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اخلاص کا کتنا اونچا درجہ ہوگا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں کہیں جا رہا تھا تو ایک ویران جگہ میں ایک عورت کا گھر تھا، اتنا میں جانتا تھا کہ یہاں ایک عورت رہتی ہے، پردے کا ماحول، آگے ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے، یہاں ایک عورت رہتی ہے. رات کا وقت تھا، مدینہ منورہ سے جا رہا تھا واپس آ رہا تھا، مگر آتے ہوئے میری نظر پڑ گئی کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں. 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، رات کا وقت، اندھیرے میں پرائی عورت کے گھر میں امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اطمینان تو تھا کہ امیر المومنین ہیں اس لیے کوئی غلط کام تو نہیں ہوگا، لیکن امیر المومنین بہت بڑے تو طلحہ ابن عبید اللہ بھی اشر مبشرہ میں سے ہیں، تو ان کو یہ حق پہنچتا تھا کہ امیر المومنین کے بارے میں ذرا تحقیق تفتیش کی جائے، کہیں کوئی ٹھوکر تو نہیں کھا رہے ہیں. اور ایک دوسرے کے خیرخواہ تھے، دوسروں کو بتاتے نہیں تھے، دوسروں کو بتاتے نہیں تھے. اصحاب حکمت نے لکھا ہے کہ صحیح دوست کی علامت یہ ہے کہ وہ دوست کے سامنے اس کے عیوب کو بیان کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، اور دشمن کی علامت یہ ہے کہ پیچھے تو بالکل خاموش، بالکل خاموش، ایک بھی بھلائی بیان نہ کرے اپنے دوست کی، یا اگر بیان کرتا ہے تو برائی دوسروں کے سامنے، اور دوست کے سامنے بس اچھائیاں اچھائیاں بیان کرتا ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، آپ نہیں جانتے ان کو، یہ ایسے ہیں. خیر خواہی کا زمانہ تھا، مگر امیر المومنین سے کچھ کہیں اس سے پہلے سوچا کہ دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. موقع پا کر خاموشی سے اس گھر پر گئے، دستک دی، اور اندر سے جب کسی نے دروازہ کھولا، پتا تھا کہ یہاں عورت رہتی ہے اکیلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت خیریت. رات کو آپ کے گھر میں کون آیا تھا؟ رات آپ کے گھر میں کون آیا تھا کل رات؟ تو کہنے لگے کہ مجھے بھی پتا نہیں کہ کون آیا تھا. اور یہ کل ہی نہیں، یہ تو روزانہ آتے ہیں، میں بھی نہیں جانتی انہیں، مگر آتے ہیں روزانہ. بھائی کیوں آتے ہیں رات کو روزانہ؟ تو کہنے لگی کہ میں اکیلی ہوں، بیمار یا بوڑھی یا اپاہج، کوئی کام کر نہیں سکتی. تو یہ صاحب روزانہ رات کے ایک اچھے خاصے حصے کے گزرنے کے بعد، یعنی جب پورا مدینہ منورہ سو جاتا تھا، آتے ہیں اور میرے سارے گھریلو کام کاج کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اشرع مبشرہ میں سے ہے، بہت بڑے صحابی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے طلحہ، توف ہو تجھ پر، توف ہو تجھ پر. کیوں؟ تو عمر کے عیب کو تلاش کر رہا ہے اور عمر روزانہ راتوں کو اپنے رب کی رضا کی تلاش میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیو ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عیوب کو دیکھنے والے بن جائیں. دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں، ہمارے اپنے عیوب ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہماری اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کی اچھائیاں نظر نہیں آتی. حالانکہ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو سب سے زیادہ عیوب ہمیں اپنی ذات میں نظر آئیں گے، اپنی ذات میں نظر آئیں گے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص کا کیا کہنا، اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے اخلاص کا کیا کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے مردے دل ایسے زندہ ہو گئے تھے، ان کے مردے دل ایسے زندہ ہو گئے تھے کہ جو مردہ تھے وہ مسیحا ہو گئے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، تیری فیاضی نے، یہ روحانی فیاضی جو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر، روحانی فیاضی، روحانیت جو تقسیم فرمائی آپ نے، اس سے ذرے، یہ پارٹیکلز جو نظر بھی نہیں آتے، ہوا میں یوں اڑتے رہتے ہیں، اور اگر سورج کی کرن اس پہ پڑتی ہے تو کچھ نظر آتے ہیں سورج کی روشنی میں، یہ پارٹیکل جن کی کوئی حیثیت نہیں، یہ آفتاب ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایک ذرے تھے، ذرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض نے ان کو آفتاب بنا دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی طرح، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی طرح، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسی طرح. 1,24,000 کم و بیش انبیاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے جو سب سے کم درجے کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، امت کے سارے اولیاء مل کر انہیں ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک مد یا آدھا مد، ایک مٹھی، دو مٹھی، جو اللہ کے راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے کوئی بھی صحابی، ایک مد یا آدھا مد، ایک مٹھی، دو مٹھی، تین مٹھی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور تم میں سے کوئی اخلاص کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو چونکہ اس کے اخلاص اور تمہارے اخلاص میں زمین آسمان کا فرق ہے، ثواب میں برابری نہیں ہو سکتی، برابری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا فیض ملا تھا، صحبت کا فیض ملا تھا. جس کی نظر ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے پڑ جاوے، یعنی اتنی صحبت ملے کہ صرف دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یا ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ دیکھ سکے، اتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل گئی اگر وہ اندھے صحابی ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ، یا پردے میں ہیں اور عورتیں ہیں، ایک لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ گئی، تو دنیا کے تمام اولیاء سے افضل. تو میرے بھائیو، اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہوگا جن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی. تیری فیا زین ذروں کو بنایا آفتاب, تیری فیا زین ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. تیری فیا زین ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے محروم رہے, تو وہ مقام تو ہمیں نہیں مل سکتا, مگر کم سے کم اتنا مقام تو مل جائے کہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائے. وہ کیسے ہوگی, وہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا جو اثر تھا وہ صحابہ میں منتقل ہوا, پھر وہ منتقل ہوا تابعین میں, پھر وہ منتقل ہوا تبا تابعین میں, اور اسی طرح اولیاء امت میں یہ صحبت کا اثر منتقل ہوتا چلا گیا آج تک, اور یہ اثر رہے گا قیامت تک. تو آج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز کے اس سلسلے سے فیضیاب ہونے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا, اسے بھی دونوں عالم کی سعادت نصیب ہو جائے گی. تیری فیا زین ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام, دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور, دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور, جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جب تو غلام بنے گا. یہ جو سلسلہ ولایت کا چلا آ رہا ہے, نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا, اب ولایت کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جو غلام ہیں, ان کا جب تو غلام بن جائے گا, کسی اللہ والے سے تو دل لگائے گا, محبت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ تعلق جوڑے گا, محتاج بن کر طلب کے ساتھ ان کی غلامی اختیار کرے گا, اور شرعی حد میں رہ کر ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرے گا, تو تجھے بھی دونوں عالم کی سعادت نصیب ہوگی. نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا. دین کتابوں سے پیدا نہیں ہوتا, وعظوں سے پیدا نہیں ہوتا, دین مال و دولت سے پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو مال دو اور وہ دیندار بن جاوے, کتابیں پڑھوا لو اور دیندار بن جاوے. کتابوں سے حروف تو حاصل ہو جاتے ہیں, کتابوں سے نقوش حاصل ہو جاتے ہیں, کتابوں سے انفارمیشن حاصل ہوتا ہے. علم نبوت الگ چیز ہے, نور نبوت الگ چیز ہے. نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. اور آگے پھر فرماتے ہیں, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. اے میرے رب, تیرا درد کیا ہے محبت کا, مجھے کچھ پتا نہیں تھا. نمازیں تو پڑھ لیتا تھا, مگر جیسے بیوی سے الگ ہو کر بزنس کے لیے دبئی چلا گیا, اور وہاں ایک درد محسوس ہوتا تھا بیوی سے الگ ہونے کا, ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوتی تھی, بے قراری سی کہ کب دوبارہ انگلینڈ چلا جاؤں, بیوی سے دور ہو گیا ہوں. چھوٹے بچے کو یاد کر کے جو محبت کا درد اٹھتا تھا, فراق کا درد. اے میرے اللہ, تیرے معاملے میں مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ تیری محبت کا درد کیا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگ در پہ مرنا. شروع میں تو تیری محبت ہی کا پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں محبت تیری اتنی ہو گئی کہ نفس کے ہر تقاضے کو قربان کرنا تو آسان ہو ہی گیا، تیری خاطر زندگی بھی قربان کرنا آسان ہو گیا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور آگے پھر حکیم صاحب فرماتے ہیں، کسی اہل دل کی صحبت، کسی اہل دل کی صحبت، ایسے شخص کی صحبت جس کے پاس دل ہو، اہل دل، کسی اہل دل کی صحبت، صاحب دل کی صحبت، ہر ایک کی صحبت سے یہ چیز نہیں ملتی. صاحب دل، اور صاحب دل کس کو کہتے ہیں؟ دل والا. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں صاحب دل ہوں، اس لیے کہ اندر دل دھڑک رہا ہے. آپ میں سے ہر شخص کہے گا کہ اگر ہمارے پاس دل نہ ہوتا اور ہم صاحب دل نہ ہوتے، یہ پوری جماعت اہل دل نہ ہوتی، تو یہاں بیٹھے ہوئے کیسے ہوتے؟ ہمارے تو جنازے اٹھنے چاہیے تھے. دل ہے ہم سب کے پاس. نہیں، وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں، وہ دل دل کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے جس میں اللہ نہ ہو، جس میں اللہ نہ ہو. بیوی یاد آتی ہے، بچے یاد آتے ہیں، مال یاد آتا ہے، سونا چاندی یاد آتا ہے، فقر یاد آتا ہے کہ یار فقر کا کچھ ہونا چاہیے، ذلت یاد آتی ہے کہ یار اس ذلت کا کوئی مسئلہ حل ہونا چاہیے. اسے دیکھا، اسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھا، اسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. اغیار نظر آ رہے ہیں، یار نظر نہیں آ رہا ہے. دل میں سب کچھ ہے، یار نہیں ہے. اغیار دل میں ہے، یار نہیں. تو اسے دیکھا، اسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. دیکھا تو کیا دیکھا؟ کچھ دیکھا نہیں. دل میں سب کچھ ہے لیکن اللہ نہیں ہے، تو یہ دل دل کہلانے کے قابل نہیں. وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پھول تو بہت خوبصورت ہو مگر اس میں خوشبو نہ ہو. وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں. تو صاحب دل، جس کے دل میں اللہ اتر چکا ہو، اللہ کی محبت اتر چکی ہو، وہ اللہ کے لیے تڑپتا ہو، اللہ کے لیے جیتا ہو، اللہ کے لیے مرتا ہو، ایسے شخص کی صحبت میرے بھائیوں ملے گی تو ہم بھی انشاءاللہ صاحب دل ہو جائیں گے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. پھر وہ زندگی گزارے گا اللہ کی مرضی کے مطابق، اور موت بھی اس کی آئے گی اللہ کی مرضی کے مطابق. اسے کیسے جینا ہے وہ بھی آ جائے گا، اور اسے کیسے مرنا ہے وہ بھی آ جائے گا. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی عطار تھے، جڑی بوٹیوں کی دکان تھی، اور جڑی بوٹیوں کی دکان جن کے پاس ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں، ان شیشیوں میں الگ الگ جڑیاں اور بوٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کو ان کی کوئی ادا پسند آ گئی ہوگی، یا یہ کہ کسی کی دعا ان کو لگ گئی ہوگی. اس لیے میرے بھائیو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو. اللہ موقع دے اور توفیق ملے تو کر گزرو، اس لیے کہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی، وہ ایک چھوٹی سی نیکی راستہ تبدیل کروا کے ولایت کے اعلی مقام تک پہنچا سکتی ہے. ہوا کچھ، اللہ کا فضل متوجہ ہوا اور ایک درویش کو بھیجا، اور درویش نے جا کر کے یوں شیشیوں کو دیکھنا شروع کیا، اور بہت غور سے شیشیوں کو بس دیکھتا رہا. اسے اب حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی تاجر آدمی تھے، تاجر آدمی، دیکھا کہ غریب آدمی ہے، درویش، اور میرا وقت ضائع کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو ڈانٹ کر کہا کہ کیا دیکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری شیشیوں میں سے ملک الموت تمہاری روح کیسے نکالیں گے؟ بھئی گاڑی سے محبت ہے تو روح تو اس میں بھی اٹکے گی نا، بنگلوں سے محبت ہے تو اس میں بھی روح اٹکے گی، تو جس وقت روح نکالنے کا وقت آئے گا تو ان سب چیزوں سے کھینچ کھینچ کے نکالنا پڑے گا، تو یہ تو ان کی پونجی تھی ساری، تو کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی ساری شیشیوں میں آپ کی روح جو اٹکی ہوئی ہے، ملک الموت اتنی ساری شیشیوں میں سے کیسے روح نکالے گا؟ تو کہا جیسی تیری نکالے گا ویسی میری نکالے گا، چل چلتی پکڑ یہاں سے، تو کہا کہ میں آپ کو بتاؤں میری روح کیسے نکالے گا وہ، کہا پھر بتاؤ، سوچا کہ اب کسی طرح اس سے جان چھوڑنی چاہیے، چھڑانی چاہیے، بتاؤ، تو اس کے کندھے پر ایک شال تھی، اس نے اس شال کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے زمین پر سیدھا لیٹ گیا جیسے مردے کو لٹایا جاتا ہے، اور پاؤں سے لے کر سر تک وہ چادر اوڑھ لی، اور اس نے کہا کہ میری تو وہ اس طرح نکالے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دکھا دیا اس نے۔ خواجہ فرید الدین عطار نے کہا کہ بھئی تیری کیسے نکلے گی، وہ تو میں نے دیکھ لی، اب جا، لیکن وہ اٹھے ہی نہیں، یہ قریب گئی اور لات ماری کہ بھئی اللہ کے لیے جا یہاں سے، یہ دکان ہے، یہاں لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں، وہ اٹھے ہی نہیں، دیکھا تو اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی کے دل پر اثر ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو اپنی مرضی کی موت مر سکتے ہیں، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، کسی اہل دل کی، صاحب دل کی صحبت، اپنے آپ کو وابستہ کرو کسی صاحب دل سے۔ میرے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیعت کی کئی قسمیں ہیں، ایک بیعت تو ہے اسمی، اسمی گناہ والی بیعت، گناہ والی بیعت یعنی کسی ایسے پیر سے بیعت ہونا جو بدعتوں میں مبتلا ہے، جس کا عقیدہ خراب ہے، شیخ کے انتخاب کے وقت سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں، اور اس کی زندگی سنت طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اسے متبع شریعت، صحیح العقیدہ مشائخ حقہ میں سے کسی کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں، ایک اسمی ہوتی ہے، حضرت فرماتے ہیں دوسری ہوتی ہے رسمی، کہتے ہیں رسمی بیعت یہ ہے، رسمی بیعت کہ خاندان میں بس چلا آ رہا ہے کہ ابا جی ہمارے ان سے بیعت تھے تب ہم ان سے بیعت ہو جاتے ہیں، تو ادھر بھی رسم چل رہی ہے، اب دادا ان سے بیعت تھے، ابا بھی ان سے بیعت تھے، چچا بھی ان سے بیعت، ہم بھی ان سے بیعت، ہماری اولاد بھی ان سے بیعت ہوگی، اور ادھر بھی یہ انتقال کر گئے تو ان کے بیٹے سے ہم بیعت، وہ انتقال کر گئے تو پھر ان کے بیٹے سے، رسمی۔ اور تیسری بیعت حضرت فرماتے تھے اسمی، نام کی بیعت، تو الحمدللہ ہمارے یہاں نہ اسمی بیعت ہے نہ رسمی، لیکن اسمی بیعت ضرور ہے، اسمی نام کی بیعت، بس بیعت ہو گئے، اور پتہ وتا کچھ نہیں کہ بیعت ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور کیا مقصد ہے بیعت ہونے کا۔ یہ پیری مریدی جو بدنام ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں نے رسمی بیعتوں کو دیکھا، رسمی پیری مریدی کو دیکھا، اسمی پیری مریدی کو دیکھا، اسمی پیری مریدی کو دیکھا، اگر وہ صحیح پیری مریدی کو دیکھتے تو کبھی بدگمان نہ ہوتے۔ جیسے ایک شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی استاد سے وابستہ کرتا ہے. تو اسی طرح باطن کی درستگی کے لیے ایک شخص اپنے آپ کو باطن میں جو ماہر ہوتا ہے اس کے حوالے کرتا ہے اور اس سے مرید ہو کر یہ معاہدہ کرتا ہے کہ آج سے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں رہ کر آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میری زندگی میں پورا دین کیسے آ جائے. آپ کہتے چلے جائیں, میں کوشش کرتا چلا جاؤں گا. اللہ تعالی شانہ اس میں برکت پیدا فرماتے ہیں. اور ایک دن آتا ہے کہ مرید کو زندگی جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے, اور جب زندگی جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو پھر مرنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے. جیسی زندگی ویسی موت. یہ اپنے شیخ کی رہنمائی میں دل کی غفلت دور ہوتی ہے, اور دل کی غفلت جب دور ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر دل میں پیوستہ ہو جاتا ہے. ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے, ہر وقت اللہ کی یاد رہتی ہے, ہر وقت اللہ کی بڑائی کا استحضار رہتا ہے, اور اس کی برکت سے زندگی جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے. اور جب زندگی جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو مرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے. ہر دم اللہ اللہ کر, یہ شیخ کی رہنمائی میں سیکھا جاتا ہے. جیسے آج جو بچہ حفظ قرآن کی تکمیل کر رہا ہے, اب یہ تکمیل کرے گا, پھر اس کا دور ہوگا, اور تکمیل اور دور کے بعد اس میں یہ صلاحیت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. اگر یہ اپنے استاد محترم کی رہنمائی میں چلا, استاد نے کہا کہ ابھی تھوڑے دور کر لو, اور یہ جم گیا, اپنے استاد کی بات مان لی. اگر نہیں مانے گا تو ناکام ہوگا, لیکن مان لی, یہ شیخ ہیں علم میں, یہ شیخ ہیں استاد محترم. مفتی سلیم صاحب ان کے شیخ ہیں علم میں. شیخ کا معنی بڑا, جس کو ہماری زبان میں پیر کہتے ہیں. تو یہ بچہ اگر ان کی سرپرستی میں رہ کر برابر محنت کرے گا تو یہ کمپیوٹر کی طرح قرآن پڑھے گا. جس جگہ سے آپ چاہو گے یہ پڑھے گا, اس لیے کہ قرآن اسے مستحضر ہو گیا. تو کسی شیخ کی سرپرستی میں دل کو ذاکر آپ بنانے کی کوشش کرو گے تو 24 گھنٹے اللہ کا استحضار رہے گا, 24 گھنٹے. اور جب 24 گھنٹے اللہ کا استحضار رہے گا تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی, اور اللہ کی مرضی کے مطابق موت آئے گی. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, اور مرے تو اس کا ہو کر مر. تو جب جینے کا اور مرنے کا سلیقہ سیکھنے کو ملے گا تب جا کر اس کا ہو کر جیے گا اور اس کا ہو کر مرے گا. جب جینے اور مرنے کا سلیقہ ہی معلوم نہیں ہوگا تو اس کا ہو کر کیسے جیے گا اور اس کا ہو کر کیسے مرے گا. اس لیے میرے بھائیو, یہ جو اسمی بیعت ہے یا رسمی بیعت ہے, دیکھا دیکھی نہیں, کسی اچھے شیخ کا انتخاب کرو, اور انتخاب کر کے اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرو. ہفتے میں ایک مرتبہ, مہینے میں ایک مرتبہ جاؤ, اس کی باتوں کو سنو, اور اس کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرو. یہ سبق ہوتا ہے, سبق دل کو ذاکر بنانے کا, کہ یہ معمولات ہیں, یہ تسبیحات ہیں. وہ جب قابو میں آ جائیں تو کہو کہ یہ قابو میں آ گیا ہے, اب کیا کرنا ہے, تو وہ آگے کا سبق بتائے گا, پھر آگے کا سبق بتائے گا, پھر آگے کا سبق بتائے گا, پھر آگے کا سبق بتائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سبق کی برکت سے دل ذاکر ہو جائے گا, غفلت کے پردے دور ہو جائیں گے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ قطب الاقطاب تھے, ولایت کا بہت اونچا مقام اللہ نے نصیب کیا تھا. ان کے خلفاء میں حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور مجھے ان کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا کئی مرتبہ حرمین شریفین میں, اور بڑی شفقت فرماتے تھے. حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمہ اللہ تعالی ایک کوما میں چلے گئے, لیکن ملی تھی انہیں صحبت ایک صاحب دل کی, اور صاحب دل بھی کون, ہمارے زمانے کے اہل دل کے سرداروں میں سے ان کا شمار ہے, شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے میرے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ میرے حضرت مسیح الامت فرماتے تھے، حضرت فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا، میرے حضرت مسیح الامت یہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں سے نہیں ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سرتاج اولیاء ہے، اولیاء میں سے نہیں، عام ولیوں میں سے نہیں، حضرت مسیح الامت جیسے شخص کی گواہی، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پائے کے آدمی تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں سے نہیں، سرتاج اولیاء، ایسے شخص کی صحبت ملی، اور جب ایسے شخص کی صحبت ملی تو کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، جیے تو اتباع شریعت کے مطابق، اللہ اللہ میں زندگی گزری، گناہوں سے بچنے میں زندگی گزری، دوسروں کو گناہوں سے بچانے میں زندگی گزری، اور موت آئی تو کوما میں چلے گئے اور کراچی کے ایک ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، اس ہاسپٹل میں نگرانی کر رہا تھا وہی ڈاکٹر جو حضرت سے عقیدت رکھتا تھا، اور کوما میں وہ چیک کرنے کے لیے آتا تھا تو اس نے حضرت کے سینے، حضرت کے دل پر، کیا اس آلے کو کہتے، سٹیتھوسکوپ، سٹیتھوسکوپ رکھا، اور رکھ کر کے دل کی کیفیت معلوم کرنا چاہیے کہ دل کمزور ہے، دل ٹھیک جا رہا ہے، ہارٹ بیٹ کیسی ہے، تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دنگ رہ گیا، اس لیے کہ وہ ڈاکٹر جانتا تھا کہ ایک شخص کوما میں ہو اور اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس نے سنا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، لیکن پڑھا لکھا ڈاکٹر تھا، سمجھدار تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میری تو حضرت سے عقیدت بہت اعلیٰ درجے کی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دل تو یوں ہی دھڑک رہا ہے مگر میری عقیدت جو ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ایسے ڈاکٹر کو تلاش کیا جو یہ بزرگی وزرگی اور پیری مریدی سے اتنا انس رکھنے والا نہیں تھا، اور کہا کہ بھائی ہمارے شیخ بیمار ہے، کوما میں ہے، میں تو چیک کر کے آیا مگر میری تسلی کے لیے ذرا آپ بھی چیک کر لیجئے، سیکنڈ اپینین بھی مجھے مل جائے کہ کیسے جا رہے ہیں، یہ آیا اور اس کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ان ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے، کہا کہ میں حیرت زدہ ہوں، اس شخص کے دل سے تو اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، حضرت مولانا اسعد صاحب مدنی رحمہ اللہ تعالی، بہت اونچے پائے کے بزرگ، سیاست میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی کو داغدار نہیں ہونے دیا، پاکستان میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، اور انڈیا میں ہمارے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ، سیاست میں رہتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو ذرہ برابر داغدار نہیں ہونے دیا، مصلحت پسندی کا نام ہی نہیں، دونوں کے دونوں بزرگ، پوری زندگی سیاسی پلیٹ فارم پر بھی رہے اور دینی پلیٹ فارم پر بھی، لیکن سیاسی لیبل غالب نہیں ہو سکا ان کے بزرگی کے لیبل کے اوپر، آج بھی جب مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ان کا نقشہ سیاسی لیڈر کی حیثیت سے نہیں آتا، ایک بزرگ کی حیثیت سے آتا ہے، مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کا نام آتا ہے تو سیاسی لیڈر کی حیثیت سے نقشہ نہیں آتا، ایک بزرگ کی حیثیت سے آتا ہے، اس لیے کہ ان کو کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، دونوں بزرگوں کی زندگی بھی اعلیٰ درجے کی تھی تو موت بھی اعلیٰ درجے کی آئی، زندگی اعلیٰ درجے کی، موت اعلیٰ درجے کی، ادھر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہم اللہ تعالی پر کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور میرا اور تمہارا ایک مسئلے میں اختلاف ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور ہے،
میرا اور تمہارا ایک مسئلے میں اختلاف ہے، میں چاہتا ہوں کہ کراچی سے ہو کر جاؤں اور ہماری ایک میٹنگ ہو جاوے، اللہ کرے کہ میرے کراچی جانے سے، میرے حج کے لیے جانے سے پہلے یا تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں یا تم میرے ساتھ ہو جاؤ، دلائل کی روشنی میں بات کریں گے. حضرت ان دونوں بھائیوں سے بڑے تھے، بہت اچھی بات ہے حضرت. اور یہ اجلاس ہوا جامعہ بن نوری ٹاؤن میں. میرے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بھی اس مجلس میں موجود ہے، اور آنکھوں دیکھا حال آپ نے تحریر فرمایا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنکھوں دیکھا حال حضرت نے بھی تحریر فرمایا ہے، اور دونوں کی تحریر میں کوئی فرق نہیں ہے ڈیٹیل میں. حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے شخصیات و تأثرات، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے نقوش رفتگاں. میں چونکہ کمزور حافظے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ڈیٹیل میں مجھ سے کچھ غلطی ہو جاوے، لیکن جو موٹی بات ہے وہ یہ کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر گفتگو کرنا شروع کیا، اور گفتگو کرنا شروع کیا اور اپنی دلائل پیش کرتے چلے گئے. مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب گفتگو کو سنتے رہے آپس میں. یہ بڑے لوگوں کا یہی تو معاملہ ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی دوستی، تعلق، احترام ایک دوسرے کا، اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اختلافات سلجھ جاتے ہیں اور کبھی کبھی اختلافات باقی بھی رہتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف رہا اور آج تک ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک شخص کے نزدیک جب کوئی چیز طے ہو جائے اور انشراح نہ ہو دوسری چیز کی طرف، تو وہ اپنے ضمیر کو نہیں جھٹلا سکتا. اور یہ اختلاف اللہ نے اس لیے رکھے علماء کے درمیان کہ اس میں امت کے لیے رحمت ہے، گنجائشیں نکلتی ہیں امت کے لیے. اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ علماء میں اختلاف کن بنیادوں پر ہوتے ہیں، یہ ہم سمجھتے نہیں. علماء کو رہنے دیجیے، ائمہ کو رہنے دیجیے، خود صحابہ میں اختلاف تھا، خود صحابہ میں اختلاف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں پڑھے گا. جاؤ مدینہ منورہ سے روانہ کیا سب صحابہ کو کہ بنو قریظہ جاؤ، بنو قریظہ کے ساتھ اس وقت جنگ ہوگی، حضرت جبریل حکم لے کر کے آئے ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ کی بستی کے علاوہ کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھے گا. صحابہ روانہ ہو گئے، ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے. بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ ظہر سے پہلے اعلان ہوا، اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بارے میں فرمایا، جو چلے گئے چلے گئے، پھر عصر کے بارے میں فرمایا. اب یہ اثر ظہر کے بعد جو صحابہ نکلے، ان میں سے جو سب سے اخیر میں نکلنے والی جماعت تھی وہ ابھی راستے میں تھی کہ سورج غروب ہونے لگا. یہ جماعت آخری جماعت جو جا رہی تھی، ان میں سے آدھوں نے یہ کہا یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو اثر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بنو قریظہ پہنچتے پہنچتے اثر کی نماز کا وقت نکل جائے گا. دوسری جماعت نے کیا کہا، ہم تو یہاں نہیں پڑھیں گے، ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہ پڑھیں، وہاں جا کے پڑھیں. ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. غور سے ذرا سنیے. تو پہلی جماعت نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی، اس کا لٹرل میننگ نہیں تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں اپنے کسی شاگرد سے ایسا کہوں کہ دیکھو بھائی جلدی کرو، عصر کی نماز تمہیں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پڑھنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت نکل جاوے تو بھی رو. اس کا مطلب یہ کہ عصر کے وقت میں ہیتھرو پہنچ جانا. تو ایک جماعت نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اثر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جانا. دوسری جماعت نے کہا کہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم تو وہی کریں گے, چاہے مغرب کا وقت ہو جائے چاہے عشاء کا, وہیں جا کر کے ہم اثر کی نماز پڑھیں گے. حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے, صرف اتنا ملتا ہے کہ ایک جماعت نے یہ کہا دوسری جماعت نے یہ کہا. ایسا نہیں ملتا کہ اس جماعت نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس جماعت نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, نہ صرف اختلاف ہو گیا ان کا. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے حدیث سے اس طرح سمجھا ہے, انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے حدیث سے اس طرح سمجھا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے پھر ہم پڑھ لیتے ہیں. آپ حضرت یا تو انتظار کریں یا آگے چلیں. انہوں نے نماز پڑھ لی, بنو قریظہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے بھی نماز پڑھ لی اپنی مغرب کے وقت میں. اب ایک چیز تو دونوں جماعتوں کو کھٹک رہی تھی کہ ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں. ان کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ وقت میں پڑھی مگر بنو قریظہ میں نہیں, اور دوسری جماعت کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ بنو قریظہ میں پڑھی مگر وقت میں نہیں. اور آخرت کا معاملہ تھا اس لیے مفتی اعظم کی بس چلی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پورا قصہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں جماعتوں کی نماز ہو گئی. میرے بھائیو, اس وقت ہمارے سامنے جن جن مسائل میں اختلافات ہیں, بشرطے کہ ان اختلافات میں دونوں طرف دلائل ہوں اور دونوں طرف مضبوط مفتیوں کے فتاوی ہوں, تو کوئی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. کوئی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. ہاں اگر اتفاق ہو جائے تو بہت اچھا, جیسے مفتی محمود صاحب نے فون کر کے کہا کہ میں آ رہا ہوں ہم بیٹھ جائیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے, تو کوئی بات نہیں, آپ کے مسلک پر عمل کرو. آپ کے مسلک پر نہ کوئی ایک دوسرے کی تنقیس کرے, نہ ایک دوسرے کو گالی دے, نہ ایک دوسرے کی عزت پہ حملہ کرے, نہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہے. میرا تو میرے بھائیو معمول یہی ہے کہ اختلافی مسائل میں جہاں دونوں طرف دلائل ہوں, دونوں طرف معتبر اچھے مفتیان کرام کے فتاوی ہوں, میں بالکل خاموشی اختیار کرتا ہوں. اور میرے سب متعلقین کو بھی میری طرف سے یہی تاکید ہے. اور وجہ صرف کیا ہے اس میں, وجہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں تقاضا شریعت مطہرہ کا یہی ہے, اور جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے انہیں یہ تاکید اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے اور شیطان ان سے علماء کے خلاف کچھ کہنے پہ آمادہ کرتا ہے, اور مسئلہ جوں کا توں وہیں کا وہیں ہے اور یہ بیچارہ جہنم میں چلا گیا. میں تو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اختلافات تو صحابہ کے دور میں بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کچھ فرماتے تھے اور حضرت عائشہ کے کان میں بات پڑتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ رحم اللہ ابا عبد الرحمن, غلطی نکالتی تھی, کہتی تھی کہ اللہ رحم فرمائے ابو عبد الرحمن پر. ایسا نہیں ہے دیکھو, مگر حضرت عائشہ کے یہ کہنے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی بات پہ جمے رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک جگہ پر کسی کے انتقال کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بات فرمائی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ اکتساب فیض کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ نہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے. حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ جہاں ملتا ہے وہاں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک لفظ نہیں بولے اس پر, اس کے بعد بھی رجوع نہیں کیا, اپنے ہی بات پر جمے رہے. لیکن ابن عباس نے جب یہ کہا کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے تو وہاں کچھ نہیں بولے. ایک تو ام المومنین کا احترام ملحوظ رکھا, اور دوسرا یہ کہ کسی کے یہاں تعزیت کے لیے گئے ہیں وہ مقام بحث و مباحثہ کا نہیں ہوتا. یہ صحابہ جانتے تھے یہ چیزیں. اختلاف کرنا یہ بھی ایک فن ہے, پہلے اختلاف کرنا سیکھو پھر اختلاف کرو. جیسے وضو کرنا سیکھ کر وضو کرتے ہیں, نماز پڑھنا سیکھ کر نماز پڑھتے ہیں, تو اختلاف کرنا سیکھو پھر اختلاف کرو. اختلاف کرنا سیکھ کر اگر اختلاف کریں گے میرے بھائیوں تو آخرت میں اجر و ثواب ملے گا. یہ علماء کرام بڑے بڑے ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے, انہیں بہت اجر و ثواب ملتا ہے اس لیے کہ دلائل کی روشنی میں یہ لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. ہم عوام ہیں, ہمارا دل جس صحیح العقیدہ عالم کی طرف لگتا ہے بس اس کے پیچھے چلتے رہو. آپ کو تو اتنا ہی کہہ دینا ہے نا قیامت کے دن کہ اللہ اس نے مجھے کہا تھا اور میں نے یہ سمجھا تھا بہت غور و فکر کر کے کہ صحیح العقیدہ بھی ہے اور متبع شریعت بھی ہے, یہ مجھے غلط چیز نہیں بتلا سکتا. اب آپ اس سے پوچھ لیجئے, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تلقین کی تھی کہ علماء کے پیچھے چلو, ہم نے تو وہ کر لیا تھا. یہ انبیاء کے وارث تو تھے. ہم اپنی زبانیں کیوں گندی کریں میرے بھائی, کیوں گندی کریں؟ دیکھو مجھے اختلافی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں, اسی وجہ سے میں اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ گواہ ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. میری دلچسپی ایک ہی ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں غلطی کر کے جہنم میں جا رہے ہیں ان کو میں کسی طرح بچا لوں. بس عوام علماء کی تنقید کر کے جو غلط رخ پہ پڑ جائے انہیں میں کسی طرح بچا لوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بحث و مباحثہ تو پہلے بڑے تھے تو میں پہلے اپنی بات کر لوں پھر تم دونوں بات کرو, بہت اچھا. کہا کہ مفتی صاحب نے سارے دلائل پیش کیے اور دلائل پیش کرنے کے بعد کہا کہ بھائی ذرا پان کھلاؤ, پان کی عادت تھی, اس کے بارے میں کوئی ظریفانہ جملہ بھی فرمایا ہے جو اس میں حالات میں ہے, مجھے اس وقت مستحضر نہیں. اور کہتے ہیں کہ پان کھانے کے بعد کہا کہ اب میری ایک بات رہ گئی ہے, اسے میں بیان کر کے اپنی بات سے فارغ ہو جاتا ہوں, پھر آپ دونوں حضرات بولیں. اور ایسا کہہ کر کے حضرت مفتی صاحب جو تیار ہو کر کے بیٹھے بولنے کے لیے اور لڑک گئے, لڑک گئے, لڑک گئے. لوگ جلدی سے اٹھ کر فکر میں مبتلا ہو گئے اور جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو مفتی صاحب کی روح پرواز کر چکی تھی. سوچو میرے بھائیوں, سوچو کیسی زندگی گزاری ہوگی, کیسی زندگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ شاہی کے فاضل ہیں, اور میں نے خود ایک معتبر عالم سے سنا کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسہ شاہی میں پڑھتے تھے اس وقت امتحان کے پرچے لکھتے تھے تو بعض اساتذہ کو ان کا امتحان کا پرچہ مارک کرنے کے لیے شروحات اور کامنٹریز لے کر بیٹھنا پڑتا تھا. ایسا علم, اور وہ علم باقی رہا, سیاست کے ساتھ باقی رہا, اور اس علم کے ساتھ عمل, عمل باقی رہا. اور ایسا عمل کیا, ایسا عمل کیا کہ جب انتقال ہو رہا ہے تو حج کے سفر میں مسافر ہونے کی حالت میں اتنے بڑے صلحاء کے مجمع میں اور پھر ایک علمی کام کرتے ہوئے, علمی کام کرتے ہوئے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. اور ادھر مولانا اسد صاحب رحمت اللہ علیہ کوما میں چلے گئے اور کئی ہفتوں مہینوں کوما میں رہے. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھی کوما میں جو چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نکلے, بہت مشکل, بہت مشکل نکلے کوما میں سے. کتنی دیر کے لیے نکلے؟ صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں وہ اللہ کے نام کی مرنے سے پہلے صدا بلند کر سکے. کوما میں رہے, اور کوما میں رہے اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت, ان کی بہن بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ اچانک ہونٹ ہلنے لگے. اوہو بھائی صاحب تو کوما سے نکل آئے, لیکن سنا ہی نہیں دے رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کان لگا کر سنا تو اللہ 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 بول رہے ہیں, اور اسی میں حضرت کی روح پرواز کر گئی. بس میرے بھائیوں, میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں. دل تو بہت چاہتا ہے کہ عرض کروں, دل بہت منشرے ہو گیا ہے آج. وسعت دل تو بہت ہے مگر وسعت صحرا کم ہے. وسعت دل تو بہت ہے مگر وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحبت, صحبت اپنے مشائق کے ساتھ تعلق جوڑو, وہ مشائق جن کا عقیدہ صحیح ہو, جو متبع سنت ہو. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ پیر تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے، یہ بڑے بڑے پیر تھے، یہ شیخ تھے اپنے زمانے کے، اور کتنے قلوب کو انہوں نے ذکر اللہ سے گرمایا، کتنے مردہ دلوں کی آبیاری ہوئی اور ان کے ذریعے وہ مردہ دل زندہ ہوئے۔ واپس وہاں لوٹتا ہوں جہاں سے چلا تھا، کہاں کہ حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، اخلاص کا وہاں اعلیٰ درجہ، تو ان کے اخلاص کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اور جو اخلاص والے ہوتے ہیں ان کے دل میں تو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ میں نے یہ کام کیا، بات وہاں سے چلی تھی، میں نے یہ کام کیا نا، ایسا آ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی، فتح مکہ کے موقع پر اور جب جب بھی آپ کسی ایکسپیڈیشن کے لیے جاتے تھے اور واپس لوٹتے تھے کامیاب ہو کر، تو یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اور فتح مکہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تاریخ میں کسی کو ایسی کامیابی نہیں ملی ہے، مورخین سے میری مراد غیر مسلم مورخین، یعنی کیا مطلب، دنیاوی اعتبار سے ایسی کامیابی کسی کو نہیں ملی کہ قسم پرسی کے عالم میں کسی کو بے وطن کر دیا جائے، بے وسائل کر دیا جائے، اور صرف 8 سال کی مدت میں وہ فاتح بن کر کے اسی شہر میں داخل ہو، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور ایک انگریز مورخ نے تو عجیب بات لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے صرف مکہ میں داخل ہو کر دشمنوں اور مکہ مکرمہ پر قبضہ نہیں جمایا اور کنٹرول نہیں کیا، جس وقت وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت اپنے دل پر بھی انہوں نے پورا کنٹرول رکھا، اور یہ فرمایا کہ لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا انتم الطلقاء۔ فتح مکہ کے موقع پر اور واپس جب بھی آتے تھے کامیابیوں کے موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے اخلاص میں آپ کو کوئی شبہ نہیں تھا، اور خود تو سید المخلصین تھے، لیکن کیا جملہ ہوتا تھا آپ کی زبان پر، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ یکتا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ونصر عبدہ اسی نے اپنے بندے کی مدد کی، وانجز وعدہ اسی نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہزم الاحزاب وحدہ اور دشمنوں کو اسی نے شکست دی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میری برکت سے کچھ ہوا نہ، کچھ نہیں، اپنا نام تک آنے نہیں دیا کہ میری وجہ سے، میری نہ، کچھ نہیں۔ توحید، کامل توحید سکھائی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، میں نکل جاوے میرے بھائیوں، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، جہاں سے چلا تھا وہاں تک تو لے جاؤں نا، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، یہ میں اس کو اتنا مٹا کہ تیرے ذہن میں یہ رہے ہی نہیں کہ میرا بھی کوئی وجود ہے اور میں بھی کچھ کر رہا ہوں، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے۔ جب بکری کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے اس کی کھال اتارتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو اس جگہ کے اوپر اس کا رنگ و بو رہ جاتا ہے، کہا کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، رہے ہی نہیں تو، میں تو رہے ہی نہیں، تیرے ذہن میں آئے ہی نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ہر دم اللہ اللہ کر سے ہوگا، نور سے اپنا سینہ بھر سے ہوگا، اہل اللہ کی صحبت سے ہوگا، ذکر کرنے والوں کی صحبت سے ہوگا، دل پر محنت کرنے سے ہوگا، تزکیہ سے ہوگا۔ ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے، ہو تو رہے تو نہ رہے، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے بن کر رہتے ہیں، جس ٹہنی پر پھل ہوتا ہے وہ ٹہنی اس ٹہنی سے زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے جس پر پھل نہ ہو، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سراہی یہ بوٹل جو ہے بوٹل ایسا ایک آلہ ہوتا تھا سراہی جس میں پانی ٹھنڈا رکھتے تھے یہ بوٹل اگر یہ کہے کہ میں اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گی میں تو ایسے ہی رہوں گی تو یہ پانی اندر جو فیض ہے وہ کسی کو نہیں پہنچ سکتا یہ بوٹل اپنا فیض دوسروں تک اسی وقت پہنچائے گی جب وہ جھکے گی تو سر نگو ہونا یعنی جھکنا سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں تو میرے بھائیوں جو صاحب قرآن ہوتے ہیں صاحب قرآن صاحب قرآن وہی صاحب دل ہوتے ہیں جو صاحب دل ہوتے ہیں وہی صاحب قرآن ہوتے ہیں آج یہ بچہ ہمارا تکمیل حفظ قرآن کر رہا ہے اللہ بہت مبارک کرے بہت مبارک کرے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے بہت بڑی کامیابی ہے اس بچے کی میں اسے انڈر مائن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر میں صرف حفظ قرآن کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں تو غلط فہمی کا اندیشہ ہے کہ بس یہ ہو گیا بہت بڑا کام ہو گیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا نہیں قرآن مجید سے وابستگی کا ایک پورا پیکج ہے قرآن کو پڑھو اہتمام سے روزانہ پڑھو تجوید کے ساتھ پڑھو اس میں جو میسج ہے جو پیغام ہے اسے سمجھو معتبر کتابوں کو پڑھ کر معتبر علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر پھر اس پر عمل کرو اور پھر اسے اپنے بیوی بچوں تک پہنچاؤ اپنے پڑوسیوں تک پہنچاؤ اپنی بستی والوں تک پہنچاؤ دوسرے شہروں دوسرے ملکوں تک پہنچاؤ یہ پورا پیکج ہے قرآن یاد کر لو یاد کرنے کے بعد یاد رکھو یاد رکھ کر پڑھتے رہو اس کو یاد رکھو مرتے دم تک اور پھر اس کے معنی کو سمجھو اس کے معنی کو سمجھ کر اس پہ عمل کرو یہ پورا پیکج پورا پیکج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہے اس میں یہی بات تھی اس میں یہی بات تھی اور بیچ میں جتنے بزرگوں کے واقعات آ گئے ان میں یہی بات تھی کہ انہوں نے اپنا تزکیہ کرایا تزکیہ کرا کر پورے قرآن سے انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا رمضان المبارک میں قرآن پڑھ لیا الحمدللہ بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت لیکن یہ کافی نہیں پورا سال قرآن پڑھو پورا سال قرآن پڑھو پورا سال قرآن پڑھو اور مشکل لگے گا شروع میں کر کے تو دیکھو کتنا لطف آتا ہے کر کے تو دیکھو چھوڑے نہیں چھوٹے گا قرآن مجید کو پڑھتے رہو پورا سال علماء کرام کے دروس میں ان کے بیانات میں ان کی مجلسوں میں بیٹھو تاکہ علم بڑھے مشائخ سے وابستہ ہو کر اپنے دلوں کی اصلاح کراؤ تاکہ تزکیہ ہو تاکہ دل ذکر اللہ سے منور ہو اللہ کی یاد سے منور ہو تاکہ جینے کا مرنے کا سلیقہ آ جائے اور پھر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچاؤ اس کو یہ پورا پیکج اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ خطاب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ خوشی منانے کی چیز تو فضل اللہ اور رحمت اللہ ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ مومنین خوشی منائیں یہ فضل اللہ اور رحمت اللہ کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے خلاصہ جتنے اقوال ہیں فضل اللہ اور رحمت اللہ کے اس آیت کے تحت ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہے فضل اللہ اور رحمت اللہ تو اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی قرآن سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ ریجوئس کرنے کی چیز ہے یہ خوشیاں منانے کی چیز ہے کیوں کیوں اس لیے کہ یہ جو ہے قرآن پڑھنا سمجھنا اور عمل کرنا ہوا خیر مما یجمعون یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں دنیا بھر کے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں پوری دنیا ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جائے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اخیری انسان کو جتنی دولتیں ملی ہیں دنیا کی وہ ساری کسی کو مل جائے اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ قرآن سے لگاؤ نصیب ہو جائے قرآن پڑھنے والا بن جائے قرآن سمجھنے والا بن جائے اس پر عمل کرنے والا بن جائے اور دوسروں کو اس پر لانے والا بن جائے اللہ تعالی شانہ جو باتیں عرض کی گئیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. میرے بھائیوں میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں کہ موت جو ہے وہ دور نہیں ہے, موت دور نہیں ہے. لوگ جو ہیں مجلسوں میں یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ قیامت کتنی دور ہے, قیامت میں قیامت سے مجھے اور آپ کو کیا لینا دینا. قیامت چاہے 100 سال کے بعد آئے, 500 سال کے بعد آئے, 1000 سال کے بعد آئے, موت تو آنے والی ہے. من مات فقد قامت قیامته, اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کی قیامت آ گئی. اپنی قیامت کی فکر کرو, مرنے سے پہلے پہلے کچھ کر لو. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. میرے بھائیو جو کچھ ہو سکے کر لو, موت کی تیاری کر لو. اور موت کی تیاری کے لیے جو بڑے بڑے کام ہیں جو کرنے کے ہیں وہ تقریباً جو ہے آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی, علماء کرام کی, مشائخ کی برکت سے آ گئی ہیں. بس ان کو حرز جان بناؤ اور عمل کرو تاکہ نہ دنیا میں خسارہ اٹھانا پڑے نہ آخرت میں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. جو بچہ آج قرآن مجید کی تکمیل کر رہا ہے اللہ تعالی اسے بے انتہا قبول فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ اس کے والدین کو, استاد کو مفتی سلیم صاحب, اور اس کے خاندان کو, اس مسجد کے منتظمین کو, جن لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے ان سب کو اللہ تعالی آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے, اور اس بچے کو اللہ تعالی علماء ربانیین میں شامل فرمائے, اور جتنے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں, امت کے جتنے حفاظ ہیں, ان سب کو اس دولت کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. جن کو یاد ہے اللہ تعالی انہیں محفوظ رکھنے کی توفیق دے, جو بھول چکے ہیں اللہ تعالی پھر محنت اور ہمت کر کے دوبارہ اسے یاد کرنے کی توفیق دے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان سب حفاظ کو اور میرے سبھی دوست احباب کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, مجھے خود کو بھی اللہ تعالی قرآن کے ساتھ لگاؤ نصیب فرما کر قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب غمومنا وهمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما.
فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما، رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، علل اعلان کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ماں باپ اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما، رشتہ داروں دوست احباب کے گناہوں کو معاف فرما، محبین محسنین متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما، اے ارحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہے، ہمارا رواں رواں ہمارا بال بال تیرا نافرمان ہے، الہ العالمین ہمارے ہاتھ اتنے گندے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پھیلائے جائیں، الہ العالمین ہماری آنکھیں اتنی گندی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ اپنے آنسو تیرے دربار میں پیش کر سکیں، الہ العالمین زبانیں اتنی گندی ہیں وہ اس قابل نہیں کہ عرض و معروض کر سکیں، الہ العالمین سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جسم سراپا گندا، اے ارحم الراحمین وہ کہاں اس قابل تھا کہ اسے تیرے در پہ بلایا جاتا، لیکن الہ العالمین یہ تیری شان کریمی ہے، تیری شان کریمی ہے، تیری شان رحیمی ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو غفور ہے، غافر ہے، غفار ہے، رؤوم ہے، ودود ہے، الہ العالمین تو بڑا بخشنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے ارحم الراحمین ہم بڑے گندے ہیں لیکن ہم جائیں تو کہاں جائیں، تو ہی ہمارا ماوا ہے، تو ہی ہمارا ملجا ہے، تو ہی ہماری جائے پناہ ہے، اے ارحم الراحمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے، الہ العالمین تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، الہ العالمین ندامت بھی نہیں ہے، الہ العالمین پچھتاوا بھی نہیں ہے، الہ العالمین آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم بھی نہیں ہے، الہ العالمین بس تیرے رحم و کرم اور الہ العالمین تیرے فضل و عنایت کا سہارا لیے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، الہ العالمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے، الہ العالمین سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں کی رغبت ہمیں عطا فرما، الہ العالمین دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما، آخرت کی رغبت عطا فرما، الہ العالمین رجال الاخرت میں شامل فرما، اولیاء میں شامل فرما، الہ العالمین نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، الہ العالمین ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن ہم سے نظر مت ہٹانا، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا، الہ العالمین، الہ العالمین نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، الہ العالمین ہم تیری رحمت کے متلاشی ہیں، الہ العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، الہ العالمین ہم تیرے در پہ سائل بن کر آئے ہیں، الہ العالمین دنیا کا کوئی ادنا سخی اس کے در پہ جب کوئی جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، اے رب الرحیمین تو تو سخیوں کا سخی ہے، الہ العالمین تو تو سخاوت کا منبع ہے، الہ العالمین تو سخاوت اور شرافت کو پیدا کرنے والا ہے، اے رب الرحیمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، اے رب الرحیمین جھولیوں کو بھر دے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، الہ العالمین، الہ العالمین ہماری حالت کو بند دیکھ، الہ العالمین اپنی شان رحیمی کو دیکھ، الہ العالمین اپنی شان کریمی کو دیکھ، الہ العالمین ہماری حیثیت کو بند دیکھ، الہ العالمین اپنی حیثیت کو دیکھ، الہ العالمین ہم تو خطا ہی خطا ہے مگر الہ العالمین تو عطا ہی عطا ہے، یا رب الرحیمین، یا رب الرحیمین، یا رب الرحیمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری دنیاوی اخروی ساری حاجتیں پوری فرما دے، الہ
العالمین دنیاوی اخروی ہر خیر نصیب فرما، دنیاوی اخروی ہر شر سے محفوظ فرما، اپنے اولیاء میں شامل فرما، مقربین بارگاہ میں شامل فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاق میں شامل فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما، قرآن کے معانی سے منور فرما۔ الہ العالمین ہمارا تزکیہ فرما دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیری محبت سے منور فرما، الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے منور فرما، الہ العالمین معرفت سے منور فرما، الہ العالمین اپنا تعلق نصیب فرما، یا رحم الراحمین سعادت نصیب فرما، الہ العالمین شکاوت سے بچا لے، یا رحم الراحمین ہدایت عطا فرما، گمراہی سے بچا لے، یا رحم الراحمین تیرا قرب نصیب فرما، دوری سے بچا لے، الہ العالمین آخرت کی رغبت عطا فرما، الہ العالمین دنیا کی رغبت سے بچا لے، الہ العالمین دل کو ذاکر بنا دے، الہ العالمین غفلت سے بچا لے، الہ العالمین عزت عطا فرما، دونوں جہان میں عزت عطا فرما، الہ العالمین ذلت سے بچا لے، الہ العالمین صحت عطا فرما، الہ العالمین بیماریوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے بچا لے، الہ العالمین علم عطا فرما، جہالت سے بچا لے، جہالت سے بچا لے، جہالت سے بچا لے، یا رب الرحیمین نشاط عطا فرما، ہمت عطا فرما، الہ العالمین سستی کاہلی سے بچا لے، یا رب الرحیمین، یا رب الرحیمین، یا رب الرحیمین رحمتوں کی بارش برسا دے، الہ العالمین برکتوں کی بارش برسا دے، الہ العالمین، الہ العالمین نصرتوں کی بارش برسا دے، یا رب الرحیمین بہت مبارک مجلس ہے، الہ العالمین تیرے بندے مغرب سے عشاء تک تیری باتیں سننے کے لیے، الہ العالمین تیرا تعلق نصیب ہو جائے اس غرض سے یہاں بیٹھے رہے۔ الہ العالمین تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مغرب سے عشاء تک احتکاب کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ یا رب العالمین بہت مبارک وقت تھا، الہ العالمین مبارک کام تھا، تکمیل حفظ قرآن کی مجلس تھی، یا رب الراحمین اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو قبول فرما، ہمارے متعلقین کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، یا رب الراحمین اس مجمع میں علماء موجود ہیں، الہ العالمین حفاظ موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، صاحب نسبت بزرگ موجود ہیں، الہ العالمین سفید ریش بزرگ موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، معصوم بچے موجود ہیں، الہ العالمین دین کے لیے جدوجہد کرنے والے موجود ہیں، الہ العالمین بوڑھے موجود ہیں، الہ العالمین عورتیں اس دعا میں شریک ہیں، یا رب الراحمین مسافر جن کی دعا کو تو ہمیشہ قبول کرتا ہے، الہ العالمین اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نہ کوئی بندی ایسی ضرور ہوگی جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوگا، الہ العالمین اس کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، تکمیل حفظ قرآن کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا رب الراحمین اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا بنا لے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یا رب الراحمین اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا بنا لے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، الہ العالمین، الہ العالمین بس تیرا ہو جاؤں، تو اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا بنا لے، الہ العالمین تیرا بننے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما، الہ العالمین علم عطا فرما، علماء کی صحبت نصیب فرما، الہ العالمین تزکیہ نصیب فرما، مشائخ کی صحبت نصیب فرما، علم کی، علماء کی، مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین آج جس بچے نے قرآن کی تکمیل کی ہے اسے بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، الہ العالمین تو نے اس کے سینے کو الفاظ قرآنی سے منور کیا ہے، اب معانی قرآنی سے منور فرما، پھر اس کے جسم کو اعمال قرآنی سے منور فرما، الہ العالمین دنیا کے کونے کونے کے لیے، ایک کونے تک کے لیے اسے الہ العالمین ہدایت کا ذریعہ بنا، الہ العالمین اس بچے کو علماء ربانیین میں شامل فرما، اولیاء امت میں شامل فرما، الہ العالمین اس بچے کو اس کے اساتذہ کے لیے, الہ العالمین اس کے اساتذہ کے لیے, ماں باپ کے لیے, خاندان کے لیے, اس کے پیچھے محنت کرنے والوں کے لیے, پوری بستی کے لیے, ہم سب کے لیے, پوری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا, آخرت میں صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین اس کی, اس کے استاد محترم کی خدمتوں کو, محنتوں کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین اس مسجد کو قبول فرما, اس مدرسے کو قبول فرما. الہ العالمین یہاں تعلیم اور تربیت میں ترقی عطا فرما. الہ العالمین یہاں سے چار داغ عالم میں ہدایت کو عام فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین اس کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس کی حفاظت فرما, حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, یہاں کے اساتذہ, یہاں کے منتظمین, ان کے خلوص میں, ان کے علوم میں, ان کے فیوز میں, آپس میں ان کے اتفاق میں, لگن میں, محنت میں, الہ العالمین خوب برکت عطا فرما. الہ العالمین اس ادارے کو ہر شر سے, ہر فتنے سے, بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے رب الرحیم, پورے لندن میں جتنے ادارے ہیں سب کو محفوظ فرما, سب کی حفاظت فرما, سب کو قبول فرما. پورے ملک میں جتنے ادارے ہیں سب کو الہ العالمین حفاظت دین, اشاعت دین کا ذریعہ بنا. پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کو ایک دوسرے کا رفیق اور معاون بنا, دین کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین, جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکاء مجلس, سبھی کے تمام جائز دیکھ مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین نیک اعمال والی لمبی عمر نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, تیری رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے حفاظت فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین, رحمتوں کو پورے عالم میں عام فرما, برکتوں کو پورے عالم میں عام فرما. الہ العالمین تیرے الطاف کو پورے عالم میں عام فرما. الہ العالمین امن کو پورے عالم میں عام فرما, سلامتی کو پورے عالم میں عام فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.